الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل قبل دیا جانے کا انتہائی لطف کر انتہائی شکر ہمیں ایک بار پھر یہ توفیق دی اس صدی کے اہم ترین کردار کے بارے میں جنہوں نے انسانیت کا گویا دھارا تبدیل کر دیا. انسانیت کسی اور طرف جا رہی تھی, ماں تشریف لائے اپنی شخصیت کے ذریعے سے, اپنے افکار کے ذریعے سے, اپنے کام کے ذریعے سے, انہوں نے کسی اور طرف بھیج دیا. یوں اگر میں بالکل ابتدا میں کہوں تو اس کا ایکو بند کر لوں, ایسا نہیں. اگر اس کو بالکل بریف کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم امام خمینی سے پہلے امام تشریف بابری کے فکر کو کتابوں میں دیکھ رہے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ امام تشریف لائیں گے, لیکن ہمارے سامنے کوئی عملی منصوبہ نہیں تھا کہ عمل میں کیسے انجام پائے گا. لیکن امام خمینی تشریف لا کر ایک عملی منصوبہ دے دیا, ایک پلان دے دیا, روڈ میپ دے دیا کہ اگر یہ کرو گے تو امام تشریف لائیں گے. دیکھیے کہ جو 40-50 سال ان کی سیاست کے میدان میں دنیا میں تبدیلی رونما کی ہے, شاید سب سے بڑی تبدیلی یہی رونما کی ہے کہ اگر مثلا 50 سال پہلے وہ سوچیں تو روایات میں تصور تھا کہ امام تشریف لائیں گے, آیات کا خدا کے وعدے تھے, زمین کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ہو گئے. لیکن الحمدللہ رب العالمین اگر آج وہی انسان جو 50 سال پہلے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسے ہوگا, اگر آج دوبارہ دیکھتا ہے سب کچھ تقریباً اپنی جگہ کے اوپر, اب تو لگتا ہے کہ نہیں صرف کچھ عوامل شاید ہوں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے, باقی سب کچھ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح. یمنی وہیں پر جاؤں کو ہونا چاہیے, خراسانی وہیں ہے جاؤں کو ہونا چاہیے, سفیانی بھی نظر آ رہے ہیں اور سب کچھ اپنی جگہ پہ نظر آ رہے ہیں. تو بہت بڑا کارنامہ جو امام خمینی نے انجام دیا وہ یہ کارنامہ تھا, اللہ کے وعدوں کو زمین کے اوپر محقق کرنے کے لیے ایک منصوبہ دے دیا. اب یہ منصوبہ کیا منصوبہ ہے, اور چونکہ قرآن کا عنوان خمینی بدھ شکن ہے تو اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے تھوڑا سا اس منصوبے کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صل علی محمد آل محمد. ہم یہیں سے شروع کر دیتے ہیں کہ بدھ شکن کیوں کہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ دین مبین نے بدھ پرستی کو قبول نہیں کیا. اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو انہوں نے جن باتوں پر کفار مکہ کے ہاتھوں بڑی مشکل اٹھائی ہے وہ یہی تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم بتوں کو نہیں مانتے, اور یہ جو خانہ کعبہ میں بت سینکڑوں آئے ہوئے ہیں سب بتوں کو ختم کرنا ہوگا. تو یہ خدا کا نظام بتوں سے کیوں لڑتا ہے؟ اگر ایک تصور سوچیں آپ تو مثلا بت کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ لکڑی کا بنا ہوا ہے, مٹی کا بنا ہوا ہے, پتھر کا بنا ہوا ہے. بعض اوقات وہ لوگ کھانے پینے کی چیزوں کا بھی بت بنا لیتے تھے. تو مثلاً یہ جتنے بھی بت بنے ہوئے ہیں, کوئی لکڑی کا ہے, کوئی پتھر کا ہے, کوئی کھانے پینے کی چیزوں کا ہے, تو کیا خدا کو لکڑی اور پتھر سے کوئی دشمنی بنی ہے؟ ظاہر کہ نہیں. یہی لکڑی یہاں پر بھی ہے, یہاں لوہا بھی ہے, پتھر بھی ہے, سب کچھ ہے. تو خدا مطلب کو لکڑی لوہے پتھر سے کوئی دشمنی نہیں ہے. تو اگر لکڑی لوہا پتھر ایک مجسمے کی شکل میں آتا ہے خدا کو اس سے دشمنی ہے, नहीं, वो भी दुश्मनी नहीं। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि भाई गैर खुदा को खुदा कहा, ये खुदा को गलत लगता है, बिल्कुल सही है। गैर खुदा को खुदा कहना गलत है, खासकर बुत परस्ती से क्यों है? आप तसव्वुर करेंगे जो अहले किताब हैं, इन्होंने भी गैर खुदा को खुदा कहा है। ये जो कुरान करीम खुद बयान करता है कि मसीहियत के अंदर, ईसाइत के अंदर तस्लीस का अकीदा है। तस्लीस का अकीदा क्या है? उन्होंने खुदाइत को तीन में तकसीम कर दिया, मसलन एक खुदा के तीन मजहर बना दिए, अगर मैं इसको संभाल के भी कहूँ। लेकिन खुदा ने फिर भी उनको अहले किताब कहा, फिर भी वो अहले किताब है। ये बुत परस्ती के खिलाफ क्यों खुदा ने मुताबिक इतनी सख्ती से आया? उसमें बुत परस्ती में जो सबसे बड़ी मुश्किल थी, जब समझ में आती तो ये कि बुत बेजाते ही कोई हकीकत नहीं है। मसलन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक हकीकत है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक हकीकत है, बुत कोई हकीकत नहीं है। पत्थर, लोहा, लकड़ी, इसकी ज़ाहिर कोई वजूद में हकीकत नहीं है। शऊर के एतबार से, हुक्म के एतबार से, रास्ते के एतबार से, लेकिन अगर कोई इसको हाकिम बना ले, मसलन बुत की परस्तिश शुरू कर देता है। अब सवाल ये कि जब ये बुत की पूजा करेगा और इसको अपना छोटा मोटा खुदा बना लेगा, तो ये खुदा इसको हुक्म देगा? बुत हुक्म देते थे, बिल्कुल देते थे। तो बुतों के नाम पे कौन हुक्म देता था? जो बुतों के निगहबान होते थे वो हुक्म देते थे। तो खुदा के नाम पर हुकूमत किसकी बनती थी? वो जो बुतों को संभालने वाले थे, वो जो बुतों को संभालने वाले थे वो मफाद परस्त थे, वो अपने मफाद को पूरा करते थे। तो खुदा जो बुत परस्ती से टकराता था, खुदा ने बुत परस्ती का जो मुकाबला किया वो इसलिए किया कि बुत परस्ती के पीछे इंसानों की गुलामी थी, और वो जो गुलामी थी वो इंसानों को ऐसी जगह तक पहुंचा देती थी कि उसके बाद उनकी तरक्की के सारे दरवाजे बंद हो जाते थे। खुदा को ये कबूल नहीं था कि कोई इंसान गुलामी के अंदर ऐसा घुस जाए कि उसकी तरक्की के दरवाजे बंद हो जाए। अब अगर ये पॉइंट कबूल है तो मिसाल के तौर पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उन्होंने बुतों का मुकाबला किया, बुत तोड़ दिए। जब बुत तोड़ने से क्या फ़ायदा हुआ? बुत तोड़ने से फ़ायदा ये हुआ कि इंसानों की अकलों में ये आया कि भाई इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसके अलावा कुछ और है जिसकी हमें इबादत करनी चाहिए। जैसा कि खुदा तआला ने कुरान करीम में बयान किया कि जब बुतों को तोड़ दिया तो हज़रत इब्राहिम ने कहा कि इससे पूछ लो जो बड़ा है, तो वो लोग खुद अपने वजूद में सोचने लगे कि भाई ये बड़ा तो जवाब नहीं देगा, हम इससे क्या पूछेंगे। बुत को तोड़ने का अमल क्या हुआ? बुत को तोड़ने का अमल इंसान की फिक्र को आज़ाद करना है कि वो अपनी कैद से निकले और सोचना शुरू करे। अब मैं एक सवाल करता हूँ, अगर ये बात कबूल है कि बुत परस्ती क्या है, फिक्र को कैद में ले आना कि इंसान सोच ना सके, तो बुत शिकनी क्या है? बुत शिकनी है फिक्र को आज़ाद करना ताकि इंसान की अकल सोचना शुरू करे, सही है? अब ये बताएं हमारी फिक्रों के ऊपर बुत कितने हैं? तो आज के हम लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में, दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर, वो बुत जो हमारी फिक्र को सोचने नहीं देते, वो बुत कौन कौन से हैं? तो मसलन माश हमारे लिए बुत बना हुआ है, सोशल स्टेटस हमारे लिए बुत बना हुआ है, कुछ नहीं हुआ तो मिसाल के तौर पर तरक्की, नाम के हक में ये बुत बन गया हमारे लिए। जो करना है वो यहाँ पे होगा, इसी पे करना है। यानी क्या मतलब? पैसा लेके आओ, सोशल स्टेटस लेकर आओ और अपने आप को दिखाओ कि हम लोग डेवलप्ड हैं, ये चीज़ें हमारे लिए बुत बन गई हैं। अब कुछ माशरों के अंदर मसा खूबसूरती बुत बन गई है, मर रहे हैं लोग किस बात के लिए? खूबसूरत नज़र आना है। तो ये बुत अनवाव अकसाम के होते हैं, बुत एक नहीं होता। बुत अब बुत तोड़ने वाले का काम क्या होता है? इन तमाम आइडियाज़ को ख़त्म करें और इंसानों को किसी बड़ी हकीकत की तरफ लेकर जाए। यहाँ पे एक पॉइंट और भी है, मैं आपकी सरकार पर आज करना की कोशिश करूँ, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अच्छा, खुद मुझे यहाँ जो बेटा हटा जो आवाज़ गूंज रही है, खुद मुझे सही समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को समझ में आ जाए बड़ा कारनामा है, अल्लाह करे कि समझ में आ रहा। तो बहरहाल जो पॉइंट मुझे आपकी खिदमत में अर्ज करना था वो ये कि भाई इंसान के दिमाग के ऊपर کوئی نہ کوئی آئیڈیا ہوتا ہے جو حاکم آ جاتا ہے. اچھا اگر بڑا آئیڈیا انسان کے دماغ میں نہ آئے تو کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز اس کے دماغ سے چپک جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے، پتہ نہیں کبھی آپ کے ساتھ ہوا نہیں ہوا، اللہ نہ کرے کہ ہوا ہو، مجھے کہ کچھ لوگ اپنی فکر کے اندر اور تھنکنگ کرنے لگتے ہیں. اور تھنکنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا فرض کیجئے میں نے دیکھا کہ بھائی یہ شیشہ یہاں پہ کٹا ہوا ہے، اب میں اسی کے اوپر سوچے جا رہا ہوں، اب میں چاہ رہا ہوں کہیں اور سوچوں، نہیں سوچ پا رہا، میرا دماغ کہیں پہ اٹک گیا. اتنا اس کے اوپر وقت دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میرے دماغ میں یہ بات پھنس گئی، میں اسی کو سوچ جاؤں گا. اب اس موقع پہ کیا ہوتا ہے، اچانک کوئی بڑا حادثہ ہو، بڑی کوئی تبدیلی آئے، تو میرا دماغ یہاں سے نکل کے وہاں سوچنا شروع کرتا ہے، ورنہ میں یہیں پھنس جاتا ہوں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں اوور تھنکنگ. اس کو ہم ایک اور مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو اب ریشم کا کیڑا ہوتا ہے، جو ریشم بناتا ہے، یہ جو کیڑا ہوتا ہے یہ اپنا تھوک نکالتا ہے اور اس کے ذریعے دھاگا بناتا ہے. تو یہ کیڑا اپنے اوپر دھاگا بناتا رہتا ہے، اور یہ دھاگا جو خود بناتا ہے یہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیڑا خود مر جاتا ہے، دھاگا باقی رہ جاتا ہے. کبھی انسان کی فکر کے ساتھ بھی یہی ہو جاتا ہے، وہ اپنی فکر میں ٹریپ ہو جاتا ہے، اتنا اس میں گھومتا ہے، اتنا اس میں گھومتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بڑا آئیڈیا دماغ میں نہ آئے، چھوٹا آئیڈیا انسان کو قتل کر دیتا ہے. یہ بھی بت پرستی ہے. اب مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ بھائی بڑا آئیڈیا کیا تھا؟ اللہ کی بندگی، انا عبدونی ھذا صراط مستقیم، اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یہ بڑا آئیڈیا تھا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ بہت بڑا آئیڈیا تھا. خدا تعالیٰ نے اس کی دعوت دی تھی، بھائی جنت کی طرف جاؤ، سابقوا الخیرات، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم. یہ خدا نے آئیڈیاز دیے تھے ہمیں، اس دنیا کے لیے سوچو، اس دنیا میں نہ پھنسو. اچھا اگر یہ آئیڈیاز نہ ہو تو کیا آ جاتا ہے؟ پوری زندگی اس پہ گزر جاتی ہے، مجھے کسی ملک کا گرین کارڈ مل جائے، پوری زندگی اس پہ گزر جاتی ہے، پوری زندگی اس پہ گزر جاتی ہے. کاش فلا ماڈل کی گاڑی مجھے مل جائے کسی طریقے سے، فلاں علاقے میں ایک رہائش مل جائے. پوری پوری زندگی چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کے اوپر گزر جاتی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں بت پرستی. بت پرستی ہے. یہ بت پرستی کب آتی ہے؟ جب بڑا آئیڈیا دماغ میں نہ ہو. اچھا آپ اس کی میں تھوڑی سی مثال اور عرض کر دوں. خاندانوں میں جھگڑے دیکھیں بعض اوقات کتنی باتوں کے ہوتے ہیں، کیسی باتوں کے ہوتے ہیں. بعض خاندانوں میں جھگڑے مثلا بہت بڑی بڑی باتوں کے ہوں گے، بھائی فلاں کارخانہ ہے وہ وراثت میں کس کے پاس جائے گا، چلو کارخانے پہ لڑ رہے. مثلا کسی خاندان میں یہ بات ہو گئی کہ بھائی فرض کر لیجیے فلاں کوئی اسٹیٹس ہے، یہ کس کو ملے گا، فیملی کا ہیڈ کون کہلائے گا. چلو یہ ایک بات ہوگی. بعض اوقات جھگڑے کس بات پہ ہوتے ہیں؟ اس بات پہ ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی دعوت میں بلایا یا نہیں بلایا. اس نے جب ہماری دعوت کی تو یہ ہوا تھا، فلاں جگہ پہ یہ ہوا تھا. اچھا یہ زندگی کی بڑی باتیں نہیں، حقیر باتیں. ان حقیر باتوں میں کیوں پھنسے ہیں؟ کیونکہ بڑا آبجیکٹو نہیں ہے لائف کے لیے، زندگی کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے. جب بڑا کام نہیں ہے تو انسان چھوٹے چھوٹے بتوں میں پھنس جاتا ہے. اگر کوئی معاشرہ ایسا ہو جائے، کوئی خاندان ایسا ہو جائے، کوئی شخص ایسا ہو جائے، اس کو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کو بت شکن چاہیے ہوتا ہے. کوئی آئے جو ان سارے بتوں کو توڑ کر اسے بتائے دنیا اس سے بڑی ہے، تمہاری زندگی اتنی چھوٹی نہیں ہے، بڑے کاموں کے لیے زندگی گزارو، بڑے کاموں کے لیے زندگی گزارو. اس کو ہم کہتے ہیں بت شکن. اچھا بت شکن کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ بت شکن کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہوتی ہے وہ یہ کہ خود بت پرست نہ ہو. اگر کوئی شخص خود بت پرست ہوگا تو وہ بت شکن کیسے بن سکتا ہے؟ مثلا ہمیں آ کر کوئی یہ دعوت دے کہ بھائی تم لوگ دولت کے پیچھے مت بھاگو، خود دولت کا پجاری ہو. کوئی ہمیں آ کے درس دے کہ مثال کے طور پر خود پسندی مت کرو، ریاکاری مت کرو، نمائش کو اہمیت نہیں دو مثلا، اور خود نمائش کے اوپر جان دیتا ہوں. خود کوئی ہمیں کہے کہ بھائی ریاکاری نہیں کرو، اور خود اس کے نام اپنے نام کو پھیلانے کے لیے 10 جتن کرتا ہو، خود پسندی میں مبتلا ہو. تو بھائی جو خود بت پرست ہے وہ بت شکن نہیں ہو سکتا ہے. اب امام خمینی کا کارنامہ کیا تھا؟ امام خمینی بت شکن تھے. بت شکن تھے کیا مطلب؟ پہلے انہوں نے سارے بتوں کو خود توڑا تھا کہ ہم پہلے سارے بتوں کو خود توڑیں گے. جب انہوں نے سارے بتوں کو خود توڑا تب ان کے اندر یہ طاقت آئی کہ وہ دنیا کے بتوں کو چیلنج کر سکے. اب اس کی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں, درود دے دینا محمد و آل محمد, اللہم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. آج دیکھیے کتنا آسان ہے, الحمدللہ رب العالمین فلسطین میں حماس کی طاقت موجود ہے, اس نے اسرائیلیوں کا مقابلہ کیا, ڈٹ کے مقابلہ کیا. نہیں معلوم شاید کوئی 15 سال 17 سال پہلے لاہور میں جو لمس یونیورسٹی ہے اس نے ایک دفعہ ہمارا ایک لیکچر رکھا گیا فلسطین کے ایشو کے اوپر. اچھا ہم نے وہاں پہ جا کر فلسطین کی ہسٹری کو تھوڑا سا بیان کیا اور بتایا کہ بھائی فلسطین کا کیس یہ ہے وہ ہے. تو وہاں پر کئی لڑکوں نے لڑکیوں نے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر فلسطینی خود سرنڈر کر دیں, فلسطینی خود سرنڈر کر دیں کہ بھائی ہمیں اسرائیل قبول ہے, اب آپ کو کیا اعتراض ہے, اب آپ کو کیا اعتراض ہے. صحیح ہے, تو بات خراب ہو گئی آپ کی. بھائی آپ کہہ رہے تھے آپ فلسطینیوں کے لیے کام کر رہے ہیں, اگر فلسطینی خود کہتے ہیں کہ بھائی ہم مانتے ہیں اسرائیل کو تو آپ کو کیا مشکل ہے پھر. اچھا اب آپ کہیں گے بھائی بیت المقدس کا معاملہ فلسطینیوں کی جاگیر نہیں ہے, بیت المقدس تو مسلمانوں کا ہے. لیکن کیس کی نوعیت بدل گئی پھر. اب آپ یہ کہیں گے ہم انسانی حقوق کے لیے لڑ رہے تھے, وہ بات نہیں رہی. البتہ اس کا جواب تھا, اس کا جواب کیا تھا, وہ یہ کہ اس وقت اسرائیل کے اندر جو فلسطینی ہیں وہ چند لاکھ رہ گئے ہیں, باقی سب کو اسرائیل 60 سال میں نکال چکا ہے. اگر واقعا فلسطینیوں سے پوچھنا ہے کہ اسرائیل قبول ہے یا نہیں ہے تو ان سارے فلسطینیوں کو بلاؤ جن کو پوری دنیا میں بکھیر دیا ہے, اردن میں, لبنان میں, دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر فلسطین مہاجرت میں مجبور ہوئے, ان سب کو جمع کریں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی تم اسرائیل قبول کرنے کو تیار ہو, تو پھر دیکھتے ہیں کہ جواب کیا نکلتا ہے. یہ میں 15-17 سال کی بات بتا رہا ہوں جب ایسا لگ رہا تھا جیسے فلسطینی مان گئے, معاملہ ختم ہو گیا. اب ہم کہاں کھڑے ہیں, اب ہم یہاں کھڑے ہیں کہ وہ فلسطینی جن کے بارے میں 17 سال پہلے ہم یہ گمان پہ مجبور ہو گئے تھے کہ شاید یہ مان گئے اور معاملہ ختم ہو گیا, اب وہ فلسطینی پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے. ایک محلہ خالی کرنے کے اوپر یہ جھگڑا شروع ہوا ہے جو 11 دن کی جنگ بنی. اب فلسطینیوں کے اندر یہ طاقت آئی, اب فلسطینی کیا ہیں, اب فلسطینی بت شکن ہیں. کیوں, انہوں نے اپنا بت توڑا ہے. اچھا اپنا بت ہوتا کیا ہے, آپ کسی جگہ پہ بت شکنی کرنا چاہتے ہیں تو بت کیا ہوتا ہے, بت ہوتا ہے خوف, جان کا خوف, مال کا خوف, عزت آبرو کا خوف, قبول ہونے اور نہ ہونے کا خوف, کہ بھئی آپ ایک بات حق کے لیے کہیں گے پوری دنیا آپ کی دشمن ہو جائے گی, آپ بچیں گے نہیں بچیں گے. پہلے بت شکن کو پہلے کے سارے خوف شکست دینے ہوتے ہیں, پھر وہ میدان میں اترتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, وہ یہ کہ بھئی آج جو ہے وہ آپ رہبر معظم کی کلپس دیکھتے ہیں کہ رہبر تشریف فرما ہے, ان کے سامنے ہزاروں کا مجمع ہے, رہبر کھڑے ہوتے ہیں, ہزاروں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, مثلا رہبر کے لیے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. یا آپ نے دیکھی کئی دفعہ دیکھیں, یا مثلا امام خمینی کی آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی اور ویڈیو کلپس دیکھے ہوں گے کہ وہ جناب تشریف لا رہے ہیں ایئرپورٹ پہ اور لوگ لاکھوں لوگ کھڑے ہیں, روح ملی خمینی, بت شکنی خمینی, یہ سب خطاب کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا جب شروع ہوا تھا تو ایسے ہی تھا, جہاں سے شروع کیا تھا وہ ایسے ہی تھا. نہیں, مدرسہ فیضیہ میں چند طالب علموں کے سامنے کھڑے ہو کر امام خمینی نے پہلی دفعہ اسرائیل کے خلاف تقریر کی تھی. مدرسہ فیضیہ میں چند طالب علم تھے جن کے سامنے کھڑے ہو کر. شام تک فوج نے مدرسہ فیضیہ پہ حملہ کیا, امام خمینی کو ان کے گھر سے لیا. پہلے تو مدرسہ فیضیہ میں توڑ پھوڑ کی, جتنے طالب علم تھے کسی کو مار دیا, کسی کو زخمی کیا. اس کے بعد امام خمینی کے گھر پر آئے اور ان کو اٹھا کے ایک گاڑی میں بٹھا کر لے گئے. دو پولیس والے فوجی سے اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, دو یا تین گرفتار ہوئے چلے گئے. شروع یہاں سے ہوا تھا. اگر امام خمینی کے اندر بت شکنی نہ ہوتی وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گئے تھے, معاملہ ختم ہو گیا. انہوں نے پہلے اپنے اندر کے سارے بتوں کو شکست دی دی تھی. تو اگر آپ کو واقعا ڈھونڈنا ہے کہ امام خمینی کی بت شکنی کیا ہے تو آپ کو ان کی کتاب دیکھنی پڑے گی چہل حدیث. جو چہل حدیث کتاب ہے
वो असल में बुध शिकनी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, अजीब बात यह है कि इमाम खमेनी ये किताब 25 साल से कम उम्र में लिखी थी, 25 साल से कम उम्र में। इसका मतलब यह है कि इमाम खमेनी 20-25 साल की उम्र में बुध शिकन बन चुके थे, वो सारे बुतों को तोड़ चुके थे। अब ये हम लोगों के लिए ताज्जुब की बात है कि हमारे यहाँ तो मसलन 18-20 साल का बच्चा अभी बुलूग की तरफ जा रहा होता है और सोचना समझना शुरू कर रहा होता है, वहाँ ये ताज्जुब की बात नहीं है। अब इसको और आसान करने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आयतुल्ला बहजत के बारे में मशहूर था कि 18 साल की उम्र तक आते आते सैयदुश्शहदा से 20 तोहफे ले चुके थे, सैयदुश्शहदा से 20 तोहफे ले चुके थे। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये जो सारा काम है ये होता कैसे है। इमाम खुमैनी के बारे में चंद राय साहब की खिदमत में अर्ज़ करने थे। पहला पॉइंट मैंने ये अर्ज़ किया कि इमाम खुमैनी ने, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद सद आदम पहला पॉइंट मैंने अर्ज किया था कि इमाम खुमैनी ने जो इमाम की तशरीफ़ावरी की फिक्र थी उसको एक रोड मैप की सूरत में पेश कर दिया कि भाई ये हो सकता है। और वो 40-50 साल की तब्दीली हमें ऐसी जगह पे ले आई जहाँ हमें नज़र आ रहा है कि हाँ अब ये हो सकता है। उसके बाद बात हुई कि ये जो उन्होंने किया ये उनके अंदर एक खासियत की वजह से था और उस खासियत को जैसे कि आपने पीछे लिखा हुआ है बुध शिकन होना। फिर इसके ऊपर बात हुई ये जो बुध होते हैं ये क्यों होते हैं और बुतों से इस्लाम क्यों लड़ता है। और फिर यह अर्ज हुआ कि ये बुत हम सबके माशरों के अंदर पहले में है और ये बुत होना क्यों होता है, क्योंकि खुदा की बड़ी फिक्र नहीं होती। जब खुदा की बड़ी फिक्र नहीं होती तो छोटे छोटे बुत बन जाते हैं। आप देख लीजिए अगर जिस माशरे में तौहीद हुई वहाँ कभी भी छोटी बातों के ऊपर दिखावे नहीं आएंगे। जो खुदा का मानने वाला होगा वो छोटी बातों में नहीं फंसेगा, छोटे छोटे खानदानी झगड़ों के अंदर, मसाइल के अंदर, गाड़ी क्यों है ऐसी, घर क्यों है ऐसा, इस सब में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके सामने एक बड़ा हदफ होगा। इमाम खुमैनी ने ये काम किया। अलबत्ता ये भी अब मैं इसमें इजाफा करता चलूँ तो ये उनकी बुध शिकनी थी। ऐसा नहीं था कि हौज़े इल्मिया में पहले नहीं था, हौज़े इल्मिया में पहले भी थे लोग। मसलन इमाम खुमैनी से पिछली जो नस्लें थीं उनमें वो उरफा मौजूद थे जिन्होंने ये बुध शिकनी अपने साथ कर ली थी, माशरे में बात भी फैलाई थी। इमाम खुमैनी के उस्ताद थे आयतुल्ला शाह आबादी। अगर इमाम खुमैनी की शख्सियत को देखें सियासी एतबार से और सोचने समझने के तरीके के एतबार से तो इमाम खुमैनी सबसे ज़्यादा जिससे मुतासर हुए हों शायद आयतुल्ला शाह आबादी से मुतासर हुए। आयतुल्ला शाह आबादी ने तेहरान में बहुत सारे ऐसे काम किए जो इमाम खुमैनी ने पूरी दुनिया की सतह पर की, तो लगता है कि वहाँ से उन्होंने उस फिक्र को हासिल किया या समझ में वहाँ से शुरू हुआ होगा। लेकिन इमाम खुमैनी का कारनामा क्या था? इमाम खुमैनी का कारनामा यह था कि जो चीज़ें हौज़े इल्मिया में मौजूद थी छोटी सतह पर एक दो लोगों के दरमियान मौजूद थी, इमाम खुमैनी ने उसको बैन-उल-अक़वामी सतह के ऊपर लोगों तक पहुँचा दिया। हर छोटे आदमी को भी एक हदफ दे दिया उन्होंने। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर हमें देखना पड़ेगा। देखिए हम लोग खुमैनी नहीं बनेंगे, हम लोग नहीं बन रहे खुमैनी, हम सबको पता। लेकिन इमाम खुमैनी ने हमें क्या किया, हम इमाम खुमैनी ने हमसे ये कहा कि तुम खुमैनी नहीं बन सकते लेकिन तुम अपने अपने छोटे छोटे बुतों में फंसने के बजाय एक बड़े खुदा की पैरवी की तरफ जाओ। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं उन्होंने अल्लाह की बंदगी के आइडिया को इंफरादियत से निकाल कर इज्तिमाइयत में लेकर पेश कर दिया। पहले लोग नमाज शब पढ़ रहे हैं, कुरान करीम पढ़ रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, ये पहले भी था लेकिन इसका हदफ क्या होगा दुनिया के अंदर ये लोगों को समझ में नहीं आता था। तौहीद पे काम करते थे, शिर्क नहीं होना चाहिए, ये सबको होता था पहले भी लेकिन इसका नतीजा माशरे को क्या मिलेगा ये समझ में नहीं आता था। इमाम खुमैनी डायरेक्शन दी। और यहाँ पे एक पॉइंट और मैं थोड़ा सा इसमें इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अर्ज करूँ, वो ये कि امام خمینی سے پہلے جو دنیا میں لوگ موجود تھے وہ اپنے اپنے گوشوں میں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں اپنی اپنی جنگ لڑ رہے تھے. ایک گلوبل پلیٹ فارم نہیں تھا جس کے اوپر سب کنیکٹ ہو جائے، نہیں تھا ہمارے پاس. امام خمینی نے کیا کیا، انہوں نے گلوبل پلیٹ فارم دے دیا، سب لوگ یہاں سے کنیکٹ ہو جائیں. اور یہ جو مرکز ایجاد کرنا تھا، یہ سمجھ لیں جیسے اہل و سنت کے خلافت کا کانسیپٹ ہوتا ہے، تشیع کے اندر یہ مرکزیت ایجاد کرنا، یہ امام خمینی کا بہت بڑا کارنامہ تھا. مرجعیت تھی ہمارے پاس پہلے بھی، لیکن اس مرجعیت کا اثر پوری دنیا کے اوپر آنا شروع ہو جائے، یہ امام خمینی کے ذریعے سے شروع ہوا. الحمدللہ رب العالمین. اب ہمارے ساتھ کیا ہے، اب ہمارے ساتھ یہ ہے کہ مثلاً ایک اہل بیت کا چاہنے والا بنگلہ دیش میں موجود ہے، ایک عراق میں موجود ہے، ایک حتیٰ مثلاً امریکہ اور یورپ کے اندر ہے، پاکستان افغانستان کے اندر ہے، لیکن سب کی نظر ایک مرکز کے اوپر لگ گئی ہے. اب وہ مرکز اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے کفر کے سرغنے اس مرکز سے نہیں ٹکرا پا رہے. اس کو سمجھنے کی خاطر ایک بات عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، درود بھیجے گا محمد والے مان اللہم صل علی محمد آل محمد. جب ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی تو ہم 4 سال وہیں پہ تھے، جنگ 8 سال رہی تھی، 8 سال جنگ میں 4 سال ہم وہیں پہ تھے، آخری والے 4 سال. تو وہاں پہ سب کو معلوم تھا کہ بھائی یہ جو صدام حسین ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے، امریکہ برطانیہ یورپ سب اس کے ساتھ تھے. یہ جو آج انسانی حقوق کے چیمپئن بنے ہوئے فرانس اور جرمنی، یہ دونوں بدبخت صدام حسین کے ساتھ تھے. زیادہ تر صدام حسین کی کیمیکل انڈسٹری، جو کیمیکل بم بنتے تھے، وہ جرمنی کے دیے ہوئے تھے. یہ اب قبول نہیں کرتے، یا قبول کریں گے تو اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے. کیا انہوں نے قتل عام کروائے، 5,000 لوگ ایک دن میں مرے کیمیکل بم سے، یہ جرمنی کا نتیجہ تھا. انہوں نے کہا اب سب چیمپئن بنے ہوئے، وہ انجلا مرکل وہ جرمنی بنا ہوا ہے کہ ہم نے عراقیوں کو پناہ دی ہے، تم نے ان عراقیوں کو قتل کیا تھا، تم نے ایرانیوں کو قتل کیا تھا، اب تم کہہ دو پناہ دیے. پناہ کیوں دیے؟ چونکہ ان کو پتا ان کو سستا لیبر، ٹرینڈ لیبر مفتے کا مل رہا ہے، اس لیے اٹھا کے اپنے ملکوں میں لے کر آئے. ان کے بچوں کو بھی غائب کر دیں گے، معلوم ہے، یعنی غائب فزیکلی نہیں غائب کریں گے، مینٹلی غائب ہو جائیں گے. دوسری تیسری جنریشن میں دین نہیں رہے گا، ان سب کو معلوم ہے. 12. تو اس زمانے میں ایک سوال بہت زیادہ ذہن میں آتا تھا کہ بھائی امریکہ صدام کے ساتھ ہے، یورپ صدام کے ساتھ ہے، ان سب کے پاس ایٹم بم بھی ہے. امریکہ کے پاس ایٹم بم ہے، دنیا کا واحد ملک جس نے ایٹم بم استعمال کیا ہے وہ امریکہ. اچھا اب ظاہر ہے ہم لوگوں کے لیے، مثلا میں آپ سے کہہ رہا ہوں 1950، تو آپ میں سے جو لوگ پیدا 2000 کے بعد ہوئے ہیں ان کے لیے 1950 پتہ نہیں کیا ہے، صحیح ہے، میرے لیے بھی 1950 تھوڑا پیچھے کی بات ہے، لیکن اگر کسی کی عمر یہاں پہ 70-80 سال ہو تو اسے 1950 بہت دور نہیں لگے گا. مثلا مجھے 1970 بہت دور نہیں لگتا کیونکہ میں 1970 میں زندہ تھا، صحیح ہے. امریکہ نے جو بم استعمال کیے تھے یہ 1940 کے بعد استعمال کیے تھے. انقلاب آیا 79 میں، یعنی بم استعمال ہوئے 40 سال ابھی نہیں ہوئے تھے. سب کے ذہن میں ایک تصور تھا امریکہ ایٹم بم کیوں نہیں مار رہا، ایک ایٹم بم مارتا تہران کے اوپر، امام خمینی ان کی ساری کریم فارغ ہو جانی تھی. بھائی ایک ایک کر کے بھی تو گرا رہے تھے نا وہ لوگ. انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر ایک بم دھماکہ کیا، 80 سے زیادہ لوگ اس کے اندر شہید ہو گئے، اس میں شہید بہشتی اور مثلا محمد منتظر جیسے لوگ تھے. پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ دونوں کو ایک ساتھ ایک بم دھماکے میں اڑا دیا تھا، رجائی اور باہونر. انہوں نے پہلے یہ کام کیے، شہید متحری کو گلی میں کھڑے ہوئے ٹھک کر کے فائر کیا، ختم کر دیا، کوئی گارڈ نہیں تھا اس وقت کے ساتھ. تو جو دشمن یہ سارے کام کر رہا تھا اسے ایک ایٹم بم مارنا تھا ایران میں، تہران میں ایک ایٹم بم مارتا. امام خمینی، آغا خان نہیں، آ رفسنجانی، فلا 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 فلا، سب ایک ایٹم بم کی ختم ختم ہو جاتا، انقلاب ختم، انقلاب ختم ہو جاتا، معاملہ ختم ہو جاتا. کیوں نہیں کیا یہ؟ اس سب کو معلوم ہے، صرف ایک وجہ سے نہیں کر پائے. کیا مجھے کہ ایران کے حامی صرف تہران میں نہیں ہیں، یہ پوری دنیا میں
اگر ہم یہ کام کریں گے اس کا اثر پوری دنیا میں جائے گا. کیا اثر جائے گا؟ پوری دنیا میں ہر آدمی جو اس فکر سے وابستہ ہوا وہ خمینی کا انتقام لے گا, وہ خمینی کی فکر کو نہیں چھوڑیں گے. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اس انقلاب کو 40-50 سال میں منحرف کر کے ختم کریں, یہ اچھا حل ہے. لیکن اگر سب کو شہید کریں گے یہ انقلاب قیامت تک کے لیے بچ جائے گا. ابھی تک وہ لوگ اس ایجنڈا کے اوپر عمل کر رہے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں انقلاب آہستہ آہستہ خود منحرف ہو کے نعوذ باللہ تعالی ختم ہو جائے, وہ چاہتے ہیں. اور یہ جو صدارتی انتخابات کا بہت بڑا جھگڑا چل رہا ہے ایران کے اندر, ابھی 18 جون کو میرے خیال میں ہونے والے ہیں, وہ بھی سب اسی کا ہی ایک معاملہ ہے. وہ یہ چاہتے تھے. بم کیوں نہیں مارا؟ بم ان کو مارنا تھا, وہ ان کو پتا تھا بم ماریں گے نا پوری دنیا کے اندر جو ان کے چاہنے والے ہیں یہ سب خمینی بنیں گے. امام خمینی کا اثر رسوخ پوری دنیا کے اوپر اتنا تھا. اس سے پہلے کہ یہ فلسطین میں معاملہ اٹھتا, لبنان میں معاملہ اٹھتا, ان کے چاہنے والے پوری دنیا میں پھیل چکے تھے اور دشمن کو پتا تھا کہ یہ جو پھیلے ہیں یہ کم نہیں ہیں, یہ بہت, ان سے نہیں لڑ سکیں گے. اس خاطر بم نہیں مارا اور آج تک نہیں مارا ہوں, کبھی نہیں مار پائیں گے. اب تو خیر قطعاً ان کے دماغ میں بھی نہیں آئے گا کہ وہ ایران کے اوپر ایٹم بم مارے. ان کو پتا ہے زندگی بھر کے لیے پھر کیا ہونے والے ان کے ساتھ. یہ امام خمینی کا کارنامہ تھا. انہوں نے ہم سب کو ایک سینٹر سے کنیکٹ کر دیا. اب میں پہلی بات کے اوپر واپس آؤں, امام خمینی نے کیا کیا؟ امام خمینی نے ہمیں امامت کے سائے میں زندگی گزارنا سکھایا ہے کہ امامت کے ساتھ زندگی کیسے گزرتی ہے. ان سے پہلے ایک انڈیا میں تھا, ایک پاکستان میں, میں نے عرض کیا عراق, افغانستان, لبنان, ادھر ادھر سب پھیلے ہوئے تھے, کنیکٹ کہیں پہ نہیں تھا, ایک سینٹر نہیں تھا جو دشمن کے خلاف آواز بھی اٹھائے, اپنی طاقت کا بھی اظہار کرے. امام خمینی نے یہ کارنامہ کر دیا. اب جب کہ یہ کارنامہ ہو گیا اور پوری دنیا کے چاہنے والوں کے لیے ایک مرکز بنا ہوا ہے, اب ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ ہے امامت کے ساتھ زندگی کیسے گزرتی ہے. ایسے کنیکٹ ہوتے ہیں, ایسے اپنی طاقتوں کو جمع کرتے ہیں. پھر بعد میں خدا تعالیٰ نے ظاہر ہے اس کی برکتیں بہت دی. اور اگر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں, امام خمینی کے وجود کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ تھی کہ خدا نے ہمیں 40 کا موقع دوبارہ دے دیا. ان کے وجود کی برکت تھی. 40 صدام حسین جیسے منحوسوں کے ہاتھوں دب کے رہ گیا تھا. امام خمینی نے جو کام کیا, عراقیوں نے شہادتیں دیں, مراجع تقلید نے صدام حسین کا مقابلہ کیا, سب نے مل کر کیا کیا, 40 کا احیاء ہو گیا, 40 زندہ ہو گیا. اور 40 کا احیاء یقین مانیے یہ امام کے ظہور کی طرف پیش قدمی میں بہت بڑا قدم ہے. ابھی بیماری آئی ہے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس بیماری کا بھی مقابلہ ہو جائے گا اور 40 پھر دوبارہ اس کی شان و شوکت کے ساتھ ظاہر ہوگا انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. بس آخری بات عرض کرتے ہوئے, یہ جو امام خمینی نے بت شکنی کی, پوری دنیا کے نقشے کو تبدیل کر دیا, ہمیں ایک محور دے دیا, ہمیں ایک مرکز دے دیا. آج دشمن کمزور پڑ گیا, اسرائیل کا یہ حشر ہے, امریکہ کا وہ عالم ہے, یہ سب چیزیں ہو گئیں. پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ پہلا قدم کیوں پوچھ رہے ہیں ہم لوگ؟ پچھلے مکتب ہم تو خمینی نہیں ہیں. ہم لوگ پہلا قدم اٹھائیں, کیا اٹھائیں؟ پہلا قدم اللہ کی بندگی. بت شکنی یہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ کو ایک موقع ملے خود نمائی کا, آپ نہ کریں اللہ کی خاطر, یہ پہلا قدم. آپ کو موقع ملے اللہ کی خالص بندگی کا, آپ شرک آلود نہ ہونے دیں, یہ آپ کا پہلا قدم ہے. حرام حلال کی تمیز کریں, اللہ کی دین کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں, یہ وہ قدم ہے جو ہمیں اس بت شکنی میں اس بت شکن کا ساتھ دینے کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے جتنے بھی مقامات رکھے ہیں وہ سب امتحانوں کے ساتھ رکھے ہیں.
امام خمینی کم امتحان نہیں دیے. آپ کو معلوم ہے کہ ایران آنے سے پہلے عراق میں ہی ان کے فرزند جوان فرزند شہید ہو چکے تھے مصطفیٰ خمینی. جو دوسرے ان کے جو ساتھی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ قطعاً مجتہد تھے اور بہت مضبوط مجتہد تھے, شہید ہو چکے تھے. یہ سب چیزیں ایک نظام کے اندر ہیں. بہرحال اب جیسے دور شہرت کے اعتبار سے پیچھے تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں, شہید قاسم سلیمانی کا دور ہے, دور مثلاً سید حسن نصر اللہ کا دور ہے, کہ یہ تصویریں لوگوں کے سامنے آئی ہیں. ان سب کی روح کیا ہے؟ ملیٹنٹ ہونا ان کی اسپرٹ نہیں ہے, جنرلز بہت ہیں. جنگجو ہونا ان کی روح نہیں ہے, یہ بہت ہوتے ہیں جنگجو, بہت ہوتے ہیں پوری دنیا میں, امریکہ میں کم ہے. ان کی روح کیا ہے؟ ان کی روح وہی اللہ کی بندگی ہے, خاضع رہنا خدا کے سامنے, خاشع رہنا, اس بندگی کے اوپر وقت دینا, اس بندگی پہ محنت کرنا. مثال کے طور پر اگر کوئی واقعاً اس معاملے میں محنت کرنا چاہتا ہے, اسے چاہیے اللہ کے ساتھ اپنے اکیلے وقت کے اوپر محنت کرے. جو وقت وہ خدا کے ساتھ اکیلا گزارنا چاہتا ہے اس پہ محنت کرے. ان لوگوں نے محنت کی ہے ان چیزوں کے اوپر, تب کہیں جا کے کسی مقام پہ پہنچے. ہم سب جانتے ہیں کہ ان سب لوگوں نے بہت محنت کی ہے, ورنہ یہ سب کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر واقعہ ہم کسی جگہ پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ صرف نعروں سے نہیں ہونے کا ہے. ہم سب کو معلوم ہے نعرے ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں, لیکن سیکھنے کے بعد عمل ہمارے ہاتھ میں, اور وہ عمل کہاں سے شروع ہوگا؟ وہ عمل بندگی سے شروع ہوگا, اللہ کی بندگی سے شروع ہوگا. اور اس میں آپ کا تنہائیوں میں خدا و متعال کے ساتھ راز و نیاز کرنا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, اور اپنی زندگی کے اس پہلو میں توجہ دینا, یہ سب سے اہم بنے گا. اور اس کے ذریعے سے انسان کے اندر ایک نورانیت حاصل ہوتی ہے, جس کے بعد وہ اس راستے پہ چلنا شروع ہو جائے. تو یہ خلاصہ کرام امام خمینی کی بت شکنی اور امام خمینی کے پیغام کے حوالے سے. اور بس اس کو اگر اختتام کر لے جاؤں تو میں یہی عرض کروں گا کہ ہم لوگوں کا دور بہت اچھا دور ہے. میں 15-20 سال سے جملے عرض کر رہا ہوں, ہم لوگوں کا دور بہت اچھا دور ہے. اور ہر گزرتا ہوا وقت ایک دفعہ پھر ثابت کرتا ہے کہ اور اچھا دور آ گیا, اور اچھا دور آ گیا. اب ہم لوگ بہت اچھے دور میں آ گئے. اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کے بعد جو اور اچھا دور ہے وہ کون سا دور ہے, لیکن بہت اچھا وقت ہے. دشمن واقعاً کمزور ہے. ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, میں اس پہ اختتام پذیر کروں گا. آیت اللہ بہاؤدینی جو کراچی میں ہوتے تھے, ان کے تایا آیت اللہ بہاؤدینی, جن کو وہاں پہ بزرگ کہتے تھے, بڑے والے آیت اللہ بہاؤدینی, بہت بڑے عارف آدمی تھے. اور وہ ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جن کا کنیکشن اس مادی مانوی دنیا سے سب کو پتا تھا. آیت اللہ بہاؤدینی کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ یہ اس دنیا سے کنیکٹڈ ہیں اور وہاں کی خبریں لا سکتے ہیں. وہ مشہور تھے اس کام کے لیے. اگر کسی کو پوچھنا ہوتا تھا وہاں کیا ہو رہا ہے تو ان سے جا کے بات کرتا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو امام خمینی کی وفات کے بعد وہ کسی موقع پہ رہبر معظم کے پاس آئے, جس طرح کا واقعہ بیان کرتے ہیں. پتہ نہیں رہبر معظم نے یا کسی نے ان سے پوچھا کہ امام خمینی سے آپ کا رابطہ ہے ابھی؟ امام خمینی مر چکے تھے, دنیا سے جا چکے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا امام خمینی سے رابطہ ہے ابھی؟ کہا ہاں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی طرف سے کوئی پیغام ہے؟ کہا ہاں پیغام. تو کہا وہ پیغام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ امام خمینی یہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن کمزور پڑ گیا ہے, تم لوگ ہمت مت ہارو, دشمن کمزور پڑ گیا ہے, جب تم لوگ جیت رہے ہو. یہ ثابت ہو رہا ہے دشمن ختم پر ہے. ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں, دشمن ختم پر ہے. اب میں تو اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ میں آخری فتح دینے سے پہلے خود نہ مر جاؤں, تو پتہ نہیں زندگی کتنی باقی ہے. لیکن دشمن ختم پر ہے, بہت اچھا وقت ہے. اب صرف جو انسان کے اندر یہ خواہش آتی ہے وہ یہ کہ بھائی دشمن تو ختم ہو جائے گا, ہم لوگ شہید ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ایسا نہ ہو ہم لوگ بیماریوں میں مر جائیں. اچھی موت ملنی چاہیے. اگر زندگی ہم نے اچھی
دیکھنے کی کوشش کی امام خمینی کے اندر، رہبر معظم کے اندر، شہید سلیمانی وغیرہ وغیرہ، تو پھر ہمیں موت بھی اچھی ملنی چاہیے اور اس کی بھی تڑپ ہونی چاہیے انسان کے اندر بھی، خدا تو نے اچھی فکر دے دی، اچھے لوگوں کو دیکھنا نصیب کر دیا تو اچھی موت بھی نصیب فرما، تاکہ انشاءاللہ اس دنیا کے اندر انہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب ہو سکے انشاءاللہ تعالی. اور یہ سب لشکر ہے سید الشہداء امام حسین کا لشکر، جہاں کہیں عزت کی بات آئے گی، جہاں کہیں دشمن کے سامنے فخر اور استقامت کی بات آئے گی، لشکر امام حسین کا. اور اس خاطر ہم سے کہا گیا کہ اللہم جل محیا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. یہ لشکر سید الشہداء کا، اور انشاءاللہ خدا من تعالی لطف فرمائے گا، اولاد امیر المومنین بیت المقدس میں نماز پڑھے، اولاد امیر المومنین، اولاد حیدر کرار، یہودی مولانا مومن کو حیدر کے نام سے جانتے تھے، حیدر کرار کی اولاد نے بیت المقدس میں نماز پڑھنی ہے، یہ مقدر الہی ہے. انشاءاللہ خدا دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. امام خمینی کی روح کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کی فکر کی تبعیت میں جن لوگوں نے شہادتیں حاصل کیں، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے، ہمارے اور آپ کی اس عبادت کی قبولیت کے لیے، اور انشاءاللہ ہمارے اور آپ کی موت بھی خدا شہادت کی موت قرار فرمائے، درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ صل علی محمد و آل محمد.